رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيبي إله العالمين بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المنتجبين. ذکر پیغمبر خدا عالم ہستی میں خدا کے بعد سب سے افضل ہستی، عالم خلقت میں افضل مخلوقات، سید انبیاء، سید رسل، امام اولین و آخرین ہے. مجھے کل دیر سے برادران نے رابطہ کیا. ظاہر ہے اس محفل کا حق تو اگر ایک سال بھی انسان اس کے لیے کام کرے حق ادا نہیں کر سکتا ہے، چی برست مصروفیتوں کے ساتھ دیر سے خبر ہو، لیکن ایسی محفلوں میں دو اہم ہدف ہوا کرتے ہیں، ایک صاحب محفل کا پیغام پہنچانا، دوسرا اس ہستی کے سامنے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا، اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرنا. یہ دوسرا ہدف، اس دوسرے ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. خدا نے انسانوں کو خلق فرمایا، قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو خلق نہیں کیا ہے، میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا ہے مگر عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور فرمایا واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، خدا کی عبادت کرو تاکہ تم یقین کے اعلیٰ منزل پر فائز ہو جاؤ. تو اس مقصد تک پہنچانے کے لیے ایسے ہستیوں کی ضرورت تھی کہ عبادت میں معراج عبودیت پر فائز ہوئے ہو. وہ پیغمبر خدا تھے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. خدا کا عبد عبودیت کے اس اعلیٰ درجہ پر پیغمبر خدا پہنچے ہیں. اسی لیے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدا عبده ورسوله. عبودیت کے معراج پر فائز ہونے کی وجہ سے رسالت کے عظمت پر ختم رسول قرار پائے. تو آپ اس منزل سے باخبر تھے، اسی لیے خدا نے آپ کو معمور کیا، سارے انبیاء اور خصوصاً ختم رسول کو معمور کیا، انسانوں کو خدا تک پہنچائے. خدا تک پہنچانے کا واحد راستہ صراط مستقیم ہے. الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان تمہارا آشکارا دشمن ہے. وان اعبدونی، اور میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم میری عبادت ہے. تو بندگی خدا وہی صراط مستقیم ہے جس پر چل کر انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے، اور اس راستے سے باخبر وہی ہستی ہے جس کی بندگی کے تصدیق پہ خود خدا نے کیا، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. انسانوں کی تربیت کرنا، انسانوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کئی عوامل و اسباب کی ضرورت ہے، شاید بے شمار عوامل و اسباب ہو. ان میں سے بعض اہم یہ ہے کہ علم کے ذریعے انسانوں کی تربیت ممکن ہے. انسان ایک علمی مخلوق ہے، یعنی سوچ سمجھ کر اقدام کرتا ہے. جہالت صحیح، وہ جاہل بھی سوچ اپنی جہالت کے عالم میں سوچ سمجھ کر اقدام کرتا ہے. انسان ایک علمی مخلوق ہے، اس کی تربیت کرنا چاہے بھی فکر کے ذریعے تربیت کر سکتے ہیں، اگر اس کو خراب کرنا چاہے بھی غلط افکار کے ذریعے اس کو خراب کر سکتے ہیں. دوسرا، انسان کی تربیت میں نمونہ عمل کی ضرورت ہے. فکر دینے والا، تربیت کرنے والا، علم دینے والا اگر عمل سے خالی ہو تو وہ صحیح فکر نہیں دے سکتا ہے، صحیح پیغام نہیں پہنچا سکتا ہے، پیغام لینے والا صحیح پیغام نہیں لیتا ہے۔ دوسرا محبت کی ضرورت ہے کہ احساس ہو کہ یہ تربیت کرنے والا ہمارا محب ہے، چاہنے والا ہے، ہمارا دل سوز ہے، ہمارا ہمدرد ہے، رؤوف ہے، شفیق ہے، کریم ہے۔ یہ احساس جتنا زیادہ احساس ہوگا، ماں بچے کی پٹائی بھی کرے بچے ماں سے بھاگتا نہیں ہے، اس لیے کہ جانتا ہے محبت ہے۔ اور اسی طرح سے احترام کی ضرورت ہے، تربیت کے لیے آدمی کے احترام رکھے، اس کو انسان سمجھے، اس کی قدر کرے تو آپ کے پیغام لیں گے۔ اگر احترام نہیں رکھیں گے، اس کو احساس دلائیں گے تو وہ ذلیل ہے، وہ تربیت کے پیغام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر خدا نے ان تمام راستوں کو اپنایا، اور سب سے پہلا علم کے راستے کو۔ کچھ لوگ کہتے پیغمبر امی تھے، ان پڑھ تھے، پیغمبر کل عالم کے استاد ہے۔ ہمارے بزرگ برادران نے یہ جو عنوان رکھا ہے، معلم جہان، کل عالم کے معلم ہے۔ ہم لوگ جو محروم لوگ ہیں، وابستہ لوگ ہیں، جب تک لکھنا پڑھنا نہیں آتا تب تک علم حاصل نہیں کر سکتا، لیکن وہ ہستی خود خدا لکھتا پڑھتا ہے پھر علم حاصل کرتا ہے۔ وہ ہستی جو ڈائریکٹ خدا سے علم حاصل کرتا ہے، وہ آپ کی تحریروں کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر خدا کے استاد بلا واسطہ استاد خدا تھا، وہ نہ صرف کسی استاد کی طرف محتاج نہیں ہے۔ آپ سے کمتر درجہ رکھنے والے نبی حضرت آدم کے بارے میں فرمائے، وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکہ۔ عالم کو، حضرت آدم کو اسماء کی تعلیم دی، خدا کے فرشتوں کے معلم قرار پایا حضرت آدم۔ حضرت آدم اگر خدا کے فرشتوں کے معلم قرار پا سکتے ہیں اور مسجود فرشتہ واقع ہو سکتے ہیں، تو خاتم انبیاء جو ان سے بدرجہ افضل ہے یقیناً فرشتوں کے معلم ہے۔ اسی لیے کل عالم کے معلم ہے، صرف انسانوں کے معلم نہیں ہے۔ اگرچہ حضرت آدم کے لیے ارشاد ہوا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، مفسرین فرماتے ہیں عرض جگہ کا نام ہے، یعنی حضرت آدم خدا کا خلیفہ ہے، خدا کا خلیفہ کل عالم میں ہے، صرف زمین ان کی رہائش کی جگہ ہے، زمین ان کی خلافت کے سرحد کو بیان نہیں کرتی ہے، ان کی رہائش کی جگہ کو بیان کرتی ہے۔ جیسا اقوام متحدہ فرض کیجیے نیو یارک میں ہے، وہ جگہ ہے، ورنہ کل عالم کے مرکز ہے جو بظاہر اسیر ہے استکباری طاقتوں کے ہاتھوں میں۔ تو پیغمبر خدا، خدا کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی، فرشتے محتاج ہے پیغمبر کی طرف، انبیاء الہی محتاج ہے پیغمبر کی طرف، انسانیت کی تربیت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ مولا امیر المؤمنین نہج البلاغہ فرماتے ہیں، وواتر رسله ليستأذوهم ميثاق فطرته ويثير لهم دفائن العقول ويذكروهم منسي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ۔ خدا نے اپنے انبیاء کو روانہ کیا، پی در پی انبیاء روانہ کیا، تاکہ فطرت انسانی کو زندہ کرے، فطرت خدا شناسی کو زندہ کرے، فطرت خدا خواہی کو زندہ کرے۔ وَيُذَكِّرُهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِ، خدا کی دی ہوئی نعمتیں جن کو انسانوں نے فراموش کیا ان کی یاد دلائے۔ وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، عقل کے گنجینے جو دفن ہو چکے ہیں غفلت کی وجہ سے، ان گنجینوں کو اٹھائے، ابارے، زندہ کرے، انسانوں کے عقل جو بالقوہ انسان کے اندر ہے اس کو فعلیت کی شکل دے دے، اس کو شکوفا کرے، اس کو زندہ کرے۔ وَيَحْتَجُّ إِلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، اور پیغام الہی پہنچانے کے لیے حجت خدا بن جائے۔ دیکھیں انبیاء آئے ہیں انسان کی فطرت کو زندہ کرنے کے لیے، انسان کے عقل کو شکوفا کرنے کے لیے، اور انسان کو تبلیغ دین کرنے کے لیے، تو پیغمبر خدا اس سلسلے کے آخری نبی ہے. آخری نبی ہونے کا معنی کیا ہے؟ جتنا پیغام آسمان سے آنے کی ضرورت ہے انسانیت کے نجات کے لیے تا روز قیامت سب کو پیغمبر نے لا کر پہنچا دیا. اسی لیے ختم نبوت ہوئی. اگر پیغام میں کچھ کمی رہتی تو بعد میں دوبارہ نبی کی ضرورت تھی. تو پورا پیغام الہی کو پیغمبر نے لایا اور پہنچا دیا, اسی لیے ختم نبوت کا اعلان ہوا. پیغمبر نے دیکھی وہی عرب لوگ تھے. صرف خانہ کعبہ میں 360 بت تھے, ہر قبیلے کا اپنا ایک بت. ایسے لوگوں کو کہاں تک پہنچایا؟ اس خدا تک پہنچایا جو دیکھا نہیں جا سکتا ہے, جو غیب میں ہے, جو قوت کا سرچشمہ ہے, طاقت کا سرچشمہ ہے, علم عین علم ہے, عین حکمت ہے, عین حیات ہے, عین سمع ہے, عین بصارت ہے. خلاص خدا کی صفات, صفات ذاتیہ, صفات فعلیہ, یہ آپ عقائد میں پڑھتے ہیں. یعنی بتوں سے, پتھر کے خدایوں سے اتنا ان کو بلند کیا, اس خدا وحدہ لا شریک تک پہنچایا. انسان اگر ترقی کرے چند قدم آگے بڑھتا ہے, لیکن پیغمبر نے آسمان و زمین کے فاصلہ کو طے کرایا. خود تو آسمان معرفت اور آسمان قرب تک پہنچے تھے, قاب قوسین او ادنا, اس مقام پر پہنچے تھے کہ فرشتہ اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا. لیکن انسانوں کو بھی اس مرحلے تک پہنچایا. عرب کے حالت کو دیکھیے. ایک دفعہ کسی نے کسی عرب کو روٹی کے اوپر گوشت رکھ کر دے دیا, تو گوشت کھا لیا اور روٹی کو واپس کر, یہ تمہارا برتن تم واپس لے لو. یعنی اس نے اس قسم کی روٹی بھی نہیں دیکھی تھی. عرب حالات پڑھیے, اس وقت کیسے حالات ہے, حالات تھی, اور کس طرح سے پیغمبر نے ان میں انقلاب لایا. اصل اسلام اور قرآن عصر پیغمبر کو عصر انقلاب علمی, پیغمبر سے پہلے زمانے کے زمانے کو, دور کو عصر جاہلیت, عہد جاہلیت نام دیتا ہے. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما, جاہلیت الاولى. یعنی قرآن پیغمبر سے پہلے دور کا نام جاہلیت کا دور نام دیتے ہیں. پیغمبر کے زمانے سے علم کا دور شروع ہوا. علم میں سب سے پہلا علم معرفت خدا, سب سے اہم معرفت خدا, غایت الغایات معرفت الخدا, ستون حفظ انسانیت کا سب سے بڑا ستون معرفت خدا, دین کے ابتدا بھی خدا, انتہا بھی خدا, بنیاد بھی خدا. پورے اسلام کو سمیٹ لیں گے تو لا الہ الا اللہ میں جمع ہوتا ہے, پھیلائیں گے تو پورا اسلام بن جاتا ہے. تو پیغمبر خدا نے دیکھیے توحید کو کس طریقے سے پہنچایا. قبائلی نظام والے تھے, اتنے پست تھے کہ آپ جانتے دو سپر طاقتیں تھیں, ایک روم دوسرا ایران, دونوں نے اس علاقے کو آزاد رکھا تھا. خوف کی وجہ سے نہیں ہے, اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی کہ اس پر جا کے قبضہ کرے, اپنے سپاہیوں کو کے خون دے دے. یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی حجاز کے سرزمین, اسی لیے اس کو ایسے ہی آزاد رکھ لیا تھا. یمن پر ایران کا قبضہ تھا, عراق پر ایران کا قبضہ تھا, شامات پر روم کا قبضہ تھا, لیکن حجاز کا علاقہ اتنی کم اہمیت کا حامل تھا کہ دونوں سپر طاقتوں نے اس کو ایسے ہی رکھا تھا. وہاں کے سرداران کبھی جاتے تھے ایران یا روم کے بادشاہوں کے پاس, ہدایا لے کے جاتے تھے, انعامات لے کے آتے تھے, اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں تھی. اور وہاں پر قبائلی نظام تھا, حکومت کا تصور بھی نہیں تھا. اس قبائلی نظام رکھنے والوں کو کہاں پہنچایا؟ عالمی حکومت تک پہنچایا. اسلام میں علاقائی حکومت کا تصور نہیں ہے. فی الحال عالم اسلام کے 57 ممالک اسلامی اصولوں کی وجہ سے نہیں ہے, ہمارے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے. ورنہ اسلام میں عقیدہ معیار ہے, ایمان معیار ہے, بلکہ تمام محرومین کے لیے قیام کرنا معیار ہے. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین, تمہیں کیا ہوا ہے خدا کے راہ میں اور مظلوم لوگوں کے راہ میں قیام نہیں کرتے ہو؟ دیکھیے, یعنی قبائلی نظام سے پیغمبر نے اس قوم کو عالمی حکومت تک پہنچایا. عراق میں لوگ مسلمان نہیں تھے لیکن اسلامی عدالت کو دیکھ کر, جس لشکر مسلمان آتے تھے ان کی تربیت اسلامی کو دیکھ کر پسند کرتے تھے, اپنے حکومت کی مخالفت میں اور لشکر اسلام کے ساتھ دیتے تھے. شام میں بھی لوگ عیسائی تھے, روم کے ساتھ ایک مذہب رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود عدل اسلامی کو دیکھ کر لشکر اسلام کو خوش آمدید کہتے تھے. جہاد کو دیکھیے, وہ عرب جو اپنے بیٹیوں کو دفن کرتے تھے اس کے ایک وجہ یہی جنگ کے کچھ واقعات تھا. جنگ میں عورتیں اسیر ہوتی تھیں اور پھر دشمن کے اختیار میں, اور پھر دشمن کے ہاں شادی ہو جاتی تھی, اپنی تجلیل سمجھتے تھے. البتہ قرآن نے اور ایک طرف بھی اشارہ کیا ہے, لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, بھوک کے خوف سے, معیشت کے خوف سے اپنی بیٹیوں کو قتل مت کرو. دوسرا یہ ہے کہ عرض کیا کہ اذا کیا ہے, جب خبر دی جاتی ہے احدہم بالانثى ظل وجهه مسودا, جب کسی کو خبر ملتی کہ اس کو بیٹی ہوئی ہے بالکل چہرہ کالا ہوتا تھا. اید الصوفی تراب خاک میں دفن کرے, ام یمسکہ علی ہون, یا ذلت کے ساتھ اس کو گھر پہ رکھے. عجیب و غریب بے رحمی کے واقعات. ایک آدمی جب بعد میں مسلمان ہوا تھا, پشیمان ہو گیا, وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بچی, جب میری بیوی نے میرے غیر حاضری میں اس کی تربیت کی تھی, بڑی ہو گئی تھی, جب پتہ چلا میری بچی ہے اس کو بہترین کپڑا پہنایا, زیورات پہنایا اور اس کو گرایا کنواں کے اندر. وہ چیخ رہی تھی, بابا کا نام لے کر چیخ رہی تھی, اتنے بے رحم. یہ فکر ہے نا, فکر یہ ہے کہ یہ ذلت کا باعث ہے, ذلت کیوں برداشت کر. اس معاشرے میں آپ دیکھیے لڑکیوں کی یہ حالت اتنی پست, لیکن پیغمبر کو خدا نے بیٹی دی, اور ایسی بیٹی کہ جس پر پیغمبر فخر کرتے. میرے بزرگوار فرما رہے تھے کس طرح سے جناب فاطمہ کا مقام تھا پیغمبر کے پاس. پیغمبر کے حدیث میں ہے, ان اللہ یرضى لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها, جس چیز سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی, جس چیز سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض. معیار بن گئی. معیار کیوں بنی؟ اس لیے کہ وہ ایک لمحہ بھی حکم خدا کی خلاف ورزی نہیں کرتی ہے. آپ چاہتے ہیں خدا کس چیز سے راضی, دیکھو فاطمہ کس چیز سے راضی ہے, معصوم ہے, گناہوں سے بالاتر ہے. بیٹی ہونے کو پیغمبر نے حسنہ قرار دیا, نیکی ہے. اس طریقے سے عورتوں کے کو نہ صرف ان کی تجلیل نیکی, ان کی پیدائش والدین کے لیے باعث حسنہ ہے. عرض کے جنگ میں ایک دن سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے, مسلسل جنگ, مسلسل غارت, مسلسل بے رحمی ان لوگوں کو کہاں تک پہنچایا. جنگ احد ہے, آدمی پیاسا ہے, اس کے عزیز اس تک پانی پہنچاتا ہے, لیکن وہ احساس کرتا ہے دوسرا مسلمان زخمی زیادہ پیاسا ہے, اس کے طرف بھیجتا ہے. اس طریقے سے سات زخمی مسلمانوں کے جاتا ہے, ساتواں تک جب پانی پہنچتا ہے اس کی جان نکل جاتی, پھر واپس, اور سات کے سات مر جاتے ہیں اور پانی واپس ہو جاتا ہے. یہ اخوت, محبت, اپنائیت, انسانیت کی یہ فضا اس عرب دنیا میں, جو تھوڑے سے پانی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں قبیلے کے افراد ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. اتحاد امت کے لیے جو ابھی پارا پارا کر رہے ہیں, آپ نے قرآن نے کیا فرمایا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء, خدا کے رسی کو سب مل کر تھام لو, پراکندہ مت ہو جاؤ, یاد کرو خدا کی اس نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور تم نعمت الہی کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ مِنَ النَّارِ, تم آتش کے دہانے پر تھے, دنیا میں جنگ کے دہانے پر, آخرت میں جہنم کے دہانے پر تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, پیغمبر نے تمہیں نجات دی. تو یہ اس طریقے سے ایسا متحد بنایا مسلمانوں کو کہ اب مختصر عرصے میں یہ عرب بدو علم سے خالی, ان کے پاس علم نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ یعنی کل عرب کے پاس علم, عرب کی کچھ جنگوں کی داستانیں تھیں اور انصاب پہ ایک دفعہ حضور تشریف لے جا رہے تھے تو لوگ بہت جمع تھے ایک جگہ پر. کسی آدمی کے اطراف میں پوچھا یہ کیا ہے, تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ علامہ ہے. آپ نے پوچھا کیا علم ہے اس کے پاس, کہا کہ عرب کے حسب و نصب سے باخبر ہے. فرمایا تلک علم, وہ ایسا علم ہے کہ جس کے پاس نہ ہو اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے, جس کے پاس ہو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. علم یہ ہے کہ آیت المحکمہ فریضہ عادلہ, سنت حاصل کرو, قرآن کے علم حاصل کرو, عقل و معرفت کے علم حاصل کرو. آپ نے فرمایا انما العلم علمان, علم دو قسم کا ہے, العلم الادیان و علم الابدان, یا دین کے علم یا جسم کے علم. یہ جسم کے علم مثال کے طور پر ہے, صرف میڈیکل کے ہے حوصلہ افزائی نہیں ہے. اس زمانے میں ظاہر ہے میڈیکل کی بڑی اہمیت تھی, دوسرے علوم عرف میں علوم شمار نہیں ہوتے تھے. شاید اس وجہ سے ابھی حضور نے کیوں صرف دو کا نام لے لیا, لیکن کوئی دلیل نہیں ہے. آپ نے یہی فرمایا کہ دو علم ہے, علم ابدان علم ادیان, یعنی صرف علم دین دی علم نہیں ہے, دنیا کے بھی علم علم ہے, دونوں حاصل کر. پیغمبر فرماتے خدایا ہمیں علم نافع عطا فرما, ایسے علم جس سے ہمیں فائدہ مل جائے. اطلب العلم ولو کان بالصین, چین جانا پڑے. چین میں تو قرآن و حدیث لینے کے لیے کوئی نہیں جاتا تھا. پیغمبر کا مطلب یہی ہے کہ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ اس زمانے میں حضور کے زمانے میں چین میں معارف الہی لینے کے لیے کوئی نہیں جاتا, معارف الہی تو مدینہ میں تھا. تو یہ تعلیمات پیغمبر تھا, اسی وجہ سے مسلمانوں نے بڑی ترقیاں کی, علمی لحاظ سے ترقی, عسکری لحاظ سے ترقی, ثقافتی لحاظ سے پاک ترین معاشرہ. کنتم خیر امت اخرجت للناس, بہترین امت, تأمرون بالمعروف, البتہ اس وقت بہترین ہے جب امر معروف کے فریضے پر عمل کرو, نہی از منکر کے فریضے پر عمل کرو. تؤمنون باللہ, خدا پر ایمان ہو. یہ صرف اس وقت نہیں ہے, ابھی بھی یہی ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, جو پیغمبر کے ساتھ ہے قیامت تک, جو بھی ان اصولوں میں پیغمبر کے ساتھ رہتے ہوئے پیغمبر کے ساتھ ہے. صرف پیغمبر کے زمانے کے مسلمان مراد نہیں ہیں, والذین معہ, محمد کے ساتھ ہو تعلیمات پیغمبری میں, تعلیمات اسلام میں, یہ صفت ہونا چاہیے. ابھی مسلمانوں میں وہ صفت نظر نہیں آتی ہے. آپ دیکھیے کس طریقے سے پیغمبر نے امت کی تربیت کی. اس تربیت میں صرف علم نہیں تھا, اگرچہ قرآن بہترین کتاب ہے, خدا کی کتاب ہے, واحد کتاب اس عالم میں جس کے مؤلف مصنف خدا ہے وہ قرآن ہے, اور بہترین معلم اس قرآن کا سب سے پہلے خود پیغمبر تھے. ان نزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے تشریح کرے کہ قرآن میں کیا نازل ہوا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب, آیات کی تلاوت بھی کرتا ہے اور پھر تعلیم بھی دیتا ہے. قرآن کی تعلیم الگ ہے, تلاوت الگ ہے. اس طریقے سے امت کو عالم امت بنایا, ساتھ اپنے اخلاق حسنے کی وجہ سے علم کو اخلاق کے اس مٹھاس میں, اخلاق کی شیرینی میں, اخلاق کے نور کے ساتھ علم پہنچایا. کیونکہ علم ہدف نہیں ہے, ہدف عبودیت ہے, بندگی خدا ہے. اسی لیے اخلاق اس منزل پر فائز ہوئے کہ پیغمبر کی سب سے زیادہ تعریف قرآن میں اخلاق کے حوالے سے خدا کرتا ہے. انک لعلی خلق عظیم فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم, خدا کے رحمت کی وجہ سے آپ نرم خو واقع ہو گئے. ولو کنت فظا غلیظ القلب, اگر آپ سخت مزاج کا حامل ہوتے, سنگ دل ہوتے, سخت دل کے مالک ہوتے, لنفضوا من حولک, آپ کے اطراف سے لوگ پراکندہ ہو جاتے. پیغمبر حق ہے, پیغام حق ہے, پیغمبر حق ہے, افضل کائنات ہے, اس کے باوجود اگر رحمت و محبت کہ ساتھ یہ پیغام نہ پہنچائے لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. تو پیغمبر نے پیغام حق پہنچایا خدا کے کتاب کے ذریعے اور اخلاق اور انسانیت کے دائرے میں، انسانی اقدار کے دائرے میں. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا ہوں مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اور پیغمبر قیامت کے دن بھی یہی شکایت کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، خدایا اگرچہ مسلمان میرے الفاظ میں قرآن کی تلاوت تو بڑی شد و مد سے کرتے ہیں، نماز تراویح میں تو بہت تیزی کے ساتھ صحیح قرآن پڑھتے ہیں، تفسیروں کے محفلیں بھی ہیں، لیکن قرآن تب بھی مہجور ہے. جس سرزمین میں قرآن نازل ہو وہاں پر امریکہ کی حکومت ہے. مکہ، مدینہ، بیت المقدس تینوں پر امریکہ کی حکومت ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے اس دنیا میں اس حقیقت کے؟ جہاں پر قرآن نے کہا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ابھی یمن پر بمباری ہو رہی ہے وہ مظلوم لوگ، نہتے لوگوں پر، عالم اسلام تمام مفتیوں نے فتویٰ دیا سوریہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے. عراق کے اندر مشرک حکومت کو دعوت دی، افغانستان میں مشرک حکومت کو دعوت دی حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نام نہاد مسلمانوں نے دعوت دی. پیغمبر کی تعلیمات سے انحراف کی بہت واضح مثالیں ہمارے دور میں ہیں. اس وقت اگر ہم خاموش رہیں گے تو یقیناً یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو ترک کیا ہے، اس کے مصداق بنیں گے. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ عالم اسلام کے پاس جہاد کا جذبہ تھا، مغرب نے دیکھا یہ جذبہ جب تک مسلمانوں کے پاس ہے مسلمان عالم پر مسلط ہو سکتے ہیں، اس جذبہ جہاد کو ختم کر کیسا اپنے ہمارے اپنے مفاد میں استعمال کریں گے، ایک جہاد کو بدنام کریں گے، دوسرا اپنے مفاد میں استعمال کریں گے. مغرب کے بدترین اعمال کو جہاد نکاح کے شکل میں پیش کر دیا، جہاد کے نام سے اپنے دشمنوں کو آگ لگانا، یہ کس دین میں، کس تعلیمات میں ہے؟ کون انسان ایسا ہوگا جو قبول کرے کہ اپنے دشمن کو آگ لگائے؟ جہاد کو بدنام بھی کرنا، چھوٹے بچوں کو پھانسی دینا، اور تمام مفتیوں کے فتویٰ اسرائیل کے خلاف نہیں، امریکہ کے خلاف نہیں ہے، یمن کے خلاف ہے، شیعوں کے خلاف ہے، سوریہ کے خلاف ہے. دیکھیے واقعاً یہ جنگ کس جنگ، کون سی جنگ ہے؟ آپ خود کوشش یہ کر رہے شیعہ سنی کی جنگ کے طور پر پیش کرے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں جمال عبد الناصر مصر کے سیکولر حکمران گزرا ہے، لیکن بہت طاقتور اور قوی حکمران، وہ دشمن تھا اسرائیل اور امریکہ کو، اور عالم عرب کو متحد کیا اسرائیل کے خلاف، اس کے مخالف تھے آج کل کے توحید کے ٹھیکیدار، توحید کے ٹھیکیدار ممالک اس کے مخالف تھے، لیکن سیسی کو انہوں نے اقتدار پر لایا. سیسی اور جمال عبد الناصر میں فرق کیا ہے؟ دونوں سنی ہیں، اس کے باوجود سیسی اسرائیل امریکہ کے آدمی ہیں، جمال عبد الناصر ان کا دشمن تھا. شاہ ایران بھی شیعہ، امام خمینی بھی شیعہ، لیکن امام خمینی یا رہبر انقلاب یا ایران موجود سے دشمنی کرتے ہیں، شاہ ایران کے ساتھ رفاقت، یہ فرق کیا تھا؟ شاہ ایران اسرائیل اور امریکہ کے پٹھو، اور ایران موجود ایران اسرائیل کے دشمن. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ نعرے کچھ ہے، حقیقت کچھ ہے، حقیقت کو دیکھنا ہے. دیکھیں خدا پردہ غیب میں ہے، خدا کی معرفت ہمیں کیسی ہوتی ہے؟ آثار کے ذریعے، آثار کے ذریعے مؤثر تک پہنچ سکتے ہیں. اسی لیے قرآن نے کل عالم کو خدا کے آیات قرار دیا، قرآن کی ہر آیت بھی آیت ہے، کل عالم بھی آیت ہے. ہم کوئی ہم سے محبت کرتا ہے یا دشمنی کرتا ہے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے باتوں پر اعتبار نہیں کرتے ہیں، عمل کو دیکھتے ہیں. عمل کو دیکھیے، جمال عبد الناصر کے ساتھ دشمنی کرنا، سیسی کو اقتدار پر لانا، اخوان کی حکومت کو ختم کرنا، یہ کس چیز کی علامت؟ آپ کی دشمنی اور دوستی کے معیار اسرائیل اور امریکہ ہے. افغانستان میں امریکہ کے دشمن روس کو شکست دینے کے لیے جہاد اسلامی سے فائدہ اٹھایا، ایران کو شکست دینے کے لیے امریکہ کے دوسرا دشمن، اس کو شکست دینے کے لیے جہاد اسلامی سے فائدہ اٹھایا، اور مقاومت کو سوریہ میں، سوریہ کی حکومت کی ہم تائید نہیں کہ سیکولر حکومت ہے، سیکولر حکومت کو ہم ظالم حکومت سمجھتے ہیں، لیکن بد اور بدتر کا مسئلہ ہے. بدتر سے بچنے کے لیے آپ خدا نہ خواستہ کینسر کے بیمار ہے تو کسی عضو میں کینسر ہو, ایسے ہی چھوڑیں گے پوری جان چلی جائے گی, تو پوری جان کو بچانے کے لیے اس عضو کو کاٹ دیتے ہیں. اسی جیسی مثال ہے, بدتر سے بچنے کے لیے بد کو قبول کرنا, بد اچھا نہیں ہوتا ہے, سکولر حکومت سکولر ہے, ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں, لیکن بدتر حالات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب دیکھیے کہ یہاں کیا ہے, صرف اسرائیل اور امریکہ کی دشمنی اور دوستی معیار ہے. جو حکومتیں یا جو پارٹیاں اور جو لوگ اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں, خصوصاً تکفیری, ان کی حرکتوں کا معیار کیا ہے؟ اسرائیل امریکہ, لیبیا میں, لیبیا روس کے اتحادی تھا, اس کے خلاف قیام کے اس کو نابود کیا, سوریا روس کے اتحادی اس کو ختم کیا, عراق روس کے اتحادی تھا اس کو ختم کیا, افغانستان میں جو حکومت روسی تھی اس کو ختم. آپ دیکھ رہے ہیں نا امریکہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. کوئی نہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے, نہ اسلام و کفر کا مسئلہ ہے, امریکی مفادات کے محافظت ہے. لیکن بدقسمتی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہماری جہالت کی وجہ سے. سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. مصر جیسے ملک جو عالم اسلام عالم عرب کا شاید سب سے زیادہ باشعور لوگ وہاں رہتے ہیں, دیکھو ایک سال کے اندر اخوان کی حکومت کو نابود کر دیا اور کس بربریت کے ساتھ پیش آیا. تو پیغمبر خدا کی درگاہ میں یہی عذر, یہی کیا کرے, اپنی کوتاہیاں پیش کرتے ہیں. پیغمبر کے بعد بھی سنت رسول پر پابندی لگائی, جبکہ خود قرآن نے کہا تھا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول دیتا ہے اس کو لے لو, جس سے روکتا ہے رک جاؤ. لا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو. پیغمبر کے کردار بھی تمہارے لیے حجت خدا, پیغمبر کے گفتار بھی حجت خدا, لیکن پیغمبر کی سنت پر پابندی لگائی. اطرت کا قتل عام کیا, 70,000 ممبروں پر علی کے سب اعلان کیا گیا. مدینے میں واقعہ حرے میں وہ شرمناک واقعہ وجود میں آیا, خانہ کعبہ کو کے پردوں کو آگ لگائی. یہ پیغمبر کے بعد یہ حوادث 50 سال کے اندر پیش آئے. لیکن یہ اس وقت کے لوگوں کی غفلت کی وجہ سے, ابھی 14 صدیوں کے تجربے کے باوجود ہماری غفلت کی وجہ سے دیکھیں, جہاد اسلامی کو مسلمانوں کے خلاف, ابھی عالم اسلام میں امن و امان نہیں ہے, عالم اسلام میں اتحاد نہیں ہے, عالم اسلام پیچھے کی طرف جا رہے. خود ہمارے پاکستان کو دیکھیے, جہاد افغانستان کے نام سے جہاد شروع کرنے سے پہلے دیکھیے, بعد میں دیکھیے کتنے پیچھے چلے گئے. جہاد افغانستان سے کس کو فائدہ ملا؟ مسلمانوں کو فائدہ ملا, مجاہدین کو فائدہ ملا, افغانیوں کو فائدہ ملا, یا امریکہ کو فائدہ ملا کہ امریکہ نے اپنے حریف روس کو شکست دیا؟ ابھی بھی فائدہ کس کو ملے؟ میرے بزرگوار فرما رہے تھے کس کو فائدہ مل رہا ہے, اسرائیل کے اطراف میں کسی طاقتور حکومت کو رہنا نہیں دینا ہے. ٹکڑے ٹکڑے, عراق 3 ٹکڑوں میں, سوریا 3 ٹکڑوں میں, اور 3 ٹکڑے میں نہ بن جائے, اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ سوریا 40-50 سال سر نہیں اٹھا سکتا ہے اگر 3 ٹکڑے بھی اس کا نہ بنے. عراق 40-50 سال سر نہیں اٹھا سکتا ہے. یہ امت کی حالت ہے, امت کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے, بیدار ہو کر واقعی دشمن اور دشمن کے اعلی کار اور ان کی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انقلاب اسلامی ایران کے کامیابی سے مغرب نے یہ احساس کیا کہ مسلمان بیدار ہو رہے ہیں. ایک مخلص قیادت کم از کم ایرانی مسلمانوں کو مل گئی ہے. یہ نمونہ کامیاب ہو جائے, یہ تجربہ کامیاب ہو جائے, تو عالم اسلام کے مختلف ممالک میں یہ تجربہ مقرر ہو سکتا ہے. تو ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی, پہلا ڈیموکریسی کے نام سے عراق میں الیکشن کرایا اور فلسطین میں کرایا. دیکھیں فلسطین میں بھی غزہ یا بہتر کہے حماس کے مجاہدین کامیاب ہوئے, عراق میں بھی اسلامی گروہ کامیاب ہوا. اگر جو اسلامی گروہ سب کے درجات یکساں نہیں ہیں, لیکن اسلامی گروہ کامیاب, انہوں نے کہا کہ یہ بھی صحیح تجربہ نہیں ہے. تو تکفیریوں کو استعمال کیا تاکہ جہاد کو بھی بدنام کرے, مجاہدین کو بھی بدنام کرے, امت میں تفرقہ ڈالے. اور اسرائیل کے وزیر اعظم کہتے ہیں 100 سال کے لیے شیعہ سنی جنگ برقرار رہے گی. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء الی یوم القیامہ, شیطان چاہتا ہے آپ کے درمیان دشمنی واقع ہو جائے, دشمنی پیدا کرے, تا روز قیامت یہ دشمنی رہے. یہ دشمنی جو قیامت تک رہتی ہے, کون سی دشمنی ہے؟ مذہب کے بنا پر کیا جائے, مذہب کے بنا پر کیا جائے, مذہبی کتابوں میں آ جائے, فتووں میں آ جائے, تو باپ بیٹا نسل در نسل اس پر عمل کریں گے. اسی لیے امت کے بیدار گروہ کی ذمہ داری ہے کہ استعمار کے ایجنٹوں کو رسوا کرے, تاکہ اسلام کو اسلام کے خلاف استعمال نہ کرے, امت کو امت کے خلاف استعمال نہ کرے. صرف عراق میں 15 لاکھ انسانوں کا قتل عام ہوا ہے. ان دنوں میں یقیناً پیغمبر ہم سے سوال کرے گا, تم میری یاد میں دن منا رہے ہو, لیکن میرے پیغام کے ساتھ کیا کر رہے ہو, میری امت کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ سارے مفتیوں نے مسلمانوں کے خلاف فتویٰ دیا, لیکن کفار کے خلاف فتویٰ نہیں دیا. ابھی امت اسلامی میں امن و امان نہیں ہے, کفار سکون کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں, مسلمانوں کے مال کی غارت ہو رہی ہے اور مسلمان اپنی دولت سے محروم ہیں. آپ تو پیغمبر کے درگاہ میں یقیناً ہم عہد کرتے ہیں پیغمبر خدا کے ساتھ, اور خدا کے ساتھ جس کی بندگی کا حق ادا ہم یقیناً نہیں کر سکتے, لیکن توبہ کر کے ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارے پاس معیار دین ہونا چاہیے, دین یعنی قرآن و سنت, معتبر قرآن و سنت. قرآن تو معتبر ہے ہی, سنت معتبر ہے. اسی معیار کے مطابق آدمی کو پہچانیں گے. مولا امیر المومنین کے پاس جمل میں ایک آدمی آتا ہے, کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے, ادھر بھی بزرگان ادھر بھی بزرگان, حق کس طرف ہے؟ فرمایا انک لملبوس علیک, تم غلطی پر ہو. اعرف الحق تعرف اہلہ, الحق لا يعرف بأقدار الرجال, اعرف الحق تعرف اہلہ. حق لوگوں کے ذریعے پہچانا نہیں جاتا ہے, پہلے حق شناس ہو جاؤ, پھر اہل حق کو پہچانو گے. ابھی بھی مسلمانوں یعنی تقریباً 14 صدیاں ہیں اہل باطل مسلمانوں کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے اپنے اقتدار کے لیے. اس بلا اور مصیبت سے نجات کا واحد راستہ اسلام کے صحیح معرفت. دوسرا یہی کہ حالات سے آگاہ بصیرت کی ضرورت ہو. انما قل هذه سبيلي ادعو اليها على بصيره انا ومن اتبعني, پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرا راستہ ہے, اس کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ, میں اور میرے پیروی کرنے والے. بصیرت کی ضرورت ہے, دین کی شناخت کے بعد بصیرت ہو, دھوکہ نہ کھائے. میڈیا کے ذریعے ایسا حالات پیدا کیا جاتا ہے کہ مومن دشمن حق ہو جاتا ہے. باشعور صاحب عقل صاحب بصیرت ہونے کی ضرورت ہے. مولا فرماتے انکم لن تاخذوا لن تبلغوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركوه, نحو بلاغن فرماتے ہیں تم ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک ہدایت کے ترک کرنے والے چھوڑنے والوں کو نہیں پہچانو گے. حق بھی پہچاننا ہے, صاحب حق بھی پہچاننا ہے, باطل بھی پہچاننا ہے, صاحب باطل بھی پہچانو. ورنہ جو صاحب باطل ہے وہ حق کے نعرے بلند کرے گا اور اہل حق کو گمراہ کرے گا. انکم لم تاخذوا بمحکم الكتاب حتى تعرفوا الذين نبذوا, تم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے ہو جب تک ان لوگوں کو نہیں پہچان لو گے جو قرآن کے تارک ہیں. یہ کام آپ تعلیم یافتہ افراد تھے, یہ یونیورسٹی اس شہر کے سب سے بڑی یونیورسٹی ہے پورے پاکستان میں, اس کا نام ہے. امید ہے کہ یہاں پر یہ کام ہو جائے, ملک کی دنیاوی ترقی, روحانی ترقی, دینی ترقی, اتحاد کی فضا قائم ہو, اخوت کی فضا قائم ہو, دشمنیوں کی فضا ختم ہو جائے, تکفیروں کے حوصلہ افزائی کیا حوصلہ شکنی کیا جائے. یعنی اگر آپ یہی یونیورسٹی کام کرے, تکفیریوں کی حوصلہ افزائی کرے, تکفیری فکر کے حوصلہ افزائی کرے یا حوصلہ شکنی کرے, اس کا اپنا اثر ہے شہر میں. یقین کیجئے اگر علمی کام یہاں پر ہوا تو تکفیروں کے ہاتھ سے آپ اسلحہ چھین سکتے ہیں. دو دونے پانچ کو کوئی نہیں مانتا ہے. آپ بھی لوگوں کو حقائق دین, حقائق ملک اس طریقے سے پیش کرے کہ لوگ حق کو حق کی شکل میں دیکھے, باطل کو باطل کی شکل میں دیکھے. حضور کی دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه, خدایا ہمیں حق کو حق کی شکل میں دکھاؤ تاکہ اس کی پیروی کر سکے, باطل کو باطل کی شکل میں دکھاؤ تاکہ اس سے بچ سکے. اس مقام تک پہنچنا اور دوسروں کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اور یونیورسٹیاں صرف ڈگری دینا, ڈگری لینا, پھر کیا نام ہے طلبہ کی انجمنوں کی اپنی پارٹیوں کی بات کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلا اسلام, پھر اپنا ملک, کے مفاد کو مد نظر رکھے. باقی جو گروہ ہے وہ گروہ صرف ایک شناخت کے ہاتھ ہونا چاہیے. جعلناکم قبائل شعوبا وقبائل لتعارفوا, قبیلے قومیں سب شناخت کے لیے ہے, لیکن معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.